نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه فكلوا هنيئا مريا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ الانعام کی ابتدائی آیات کا درس جاری تھا اور اس میں موجود ہماری معاشرتی زندگی میں جو صلح اور امن کے پہلو ہے، اللہ رب العالمین ان اصول کو اپنی رحمت کے تقاضوں سے پیش فرما رہا بیان فرما رہا تھا، اور سورۃ النساء کی ان ابتدائی آیات سے ہم ازدواجی زندگی، تربیت اولاد کے حوالے سے چند ضروری اصول اور اس معاشرے میں جو بے شمار ان حوالوں سے خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کی درستگی کو جو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں بیان کیا ہے اس کو ہم زیر بحث لا رہے تھے۔ نکاح سے متعلق ایک مدلل مختصر بحث گزشتہ نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی، اور نکاح کا تصور اسلام کے اندر، وہ پاکیزہ تصور اور نکاح کی رسم کو اللہ رب العالمین نے کیوں رائج فرمایا، اس حوالے سے شرعی، اخلاقی اور فکری احساسی گفتگو کا ایک خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ درس کے اندر پیش کیا گیا تھا۔ آج ہم اپنے اس درس میں آیت نمبر 4 کے ابتدائی خلاصے کو لے رہے ہیں۔ احکام کے حوالے سے یہ آیت بھی اپنے اندر بے شمار مسائل کو لیے ہوئے ہیں۔ مہر سے متعلق ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں اس سے پہلے والے درس کے اندر مہر کی شرعی حیثیت پر ایک مختصر کلام کیا تھا، آج ذرا مہر سے متعلق چند ضروری باتیں شرعی احکام آپ حضرات کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات جو زیر بحث رہی نکاح کے حوالے سے، نکاح جو افزائش نسل کا ایک بہت ہی مؤثر طریقہ ہے اور اولاد کے حقوق اور ان کی تربیت کے حوالے سے اس کا مبدا اور اس کی ابتدا ہے، تو اسی سے اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو نکاح کی صحیح معنویت کو بیان کیا۔ نکاح کے اندر مہر جو ہے یہ عورت کی تکریم اور عزت کے لیے ہے۔ ایک عورت نکاح سے پہلے ہمارے لیے اجنبیہ تھی، لیکن جب نکاح اس سے ہو گیا تو اب اس کی تکریم اور اس کے احترام کے لیے مہر کی رقم کو متعین کیا گیا۔ میں نے نکاح سے متعلق چند ضروری باتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، یہاں صرف ایک بات چند حضرات نے کہا کہ اس کو بھی سوال کے طور پر لے آیا جائے کہ ٹیلی فون پر نکاح کی کیا صورت بنتی ہے، اور ترقی یافتہ دور ہے، لڑکا کسی دوسرے ملک میں ہے، لڑکی دوسرے ملک میں ہے، اب دونوں کا آنا ان حالات کے اندر یا کسی معاملے کے ساتھ ممکن نہیں ہے، تو اس میں نکاح کی کیا صورت بنتی ہے اور نکاح کی کیا حیثیت بنتی ہے، تو میں اس کا جواب دے کر پھر اس موضوع کی طرف اختصار کے طور پر آتا ہوں۔ صاحب ہدایہ نے اس کی پوری شرائط احادیث کے ساتھ کوڈ کر کے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کی ہے کہ ٹیلی فون پر تو نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ ولا ينعقد النکاح المسلمین الا بحضور الشاہدین حرین عاقلین بالغین مسلمین رجلین او رجل او امراتین۔ یہ ہدایہ کی عبارت ہے، فقہ کی بڑی مستند کتاب ہے جو تمام احادیث کا خلاصہ بھی اس میں ہے، کہ نکاح منعقد نہیں ہوتا مگر دو گواہوں کی موجودگی میں، اس میں نشست اور مجلس بھی ایک ہی ہو اور دو گواہوں کے سامنے، اور وہ دو گواہ کون ہوں؟ آزاد ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، دونوں مرد ہوں، یا پھر او رجل او امراتین، یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں. اس لیے کہ عورت کی گواہی جو ہے وہ عادی ہے، تو اگر اس کو ایک مرد کے قائم مقام کریں گے تو پھر ایک مرد کے قائم مقام گواہی جو ہے عورت کی وہ دو عورتوں کی صورت میں آئی. تو مجلس ایک ہو، نشست ایک ہو، محفل ایک ہو، اس میں ایجاب قبول کے جو کلمات کہے جا رہے ہیں جانب سے، تو وہ دو آزاد مسلمان عاقل بالغ مردوں کی موجودگی کے اندر وہ ایجاب قبول کی رسم کی گئی ہو. اور ٹیلی فون پر جو نکاح کا منصب ہوتا ہے اس میں گواہوں کا ہونا تو کسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے، اسپیکر کھول دیا جناب گواہ سن رہے ہیں، لیکن مجلس ایک نہیں ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر جو ہے کہ وہ ٹیلی فون کے نکاح کو نکاح تصور نہیں کیا جاتا، نکاح نہیں کہا جاتا. اس کے لیے ایک صورت یہ بیان کی جاتی ہے کہ لڑکا تحریری طور پر یا بذریعہ ٹیلی فون یا بذریعہ ڈاک جس علاقے میں نکاح ہو رہا ہے وہاں پر وہ کسی وکیل کو مقرر کر لے اور وکیل سے کہے کہ جناب میرا نکاح آپ فلاں بنت فلاں سے کر دیجیے، اور یہاں سے لڑکی، کیونکہ دیکھیے جس طرح کے نکاح ہمارے وہاں ہوتا ہے تو لڑکی بھی یہاں موجود نہیں ہوتی، لڑکی کا وکیل ہی آتا ہے، اسی طرح لڑکا اپنا وکیل کو یہ اجازت دے دے اپنی طرف سے تصرف کی، اور جب لڑکی کا وکیل آئے تو لڑکی کا وکیل اس سے کہے کہ میں نے اپنی موکلا فلاں بنت فلاں کو تیرے نکاح میں اتنے مہر کے عوض دیا. اس نے کہا جی میں نے اپنے موکل فلاں بن فلاں کے لیے تیری موکلا فلاں بنت فلاں کو اس مہر کے تحت قبول کیا. تو اس طرح گویا کہ دونوں وکیل ایک دوسرے کے ساتھ ایجاب قبول کریں گے تو نکاح منعقد ہو جائے گا. اور اس میں ایک مسئلہ میں اور بھی عرض کر دوں نکاح کے حوالے سے، عموماً یوں ہوتا ہے کہ جب گواہ لڑکی کے پاس وکیل جب جاتا ہے وکالت لینے کے لیے اور گواہوں کی موجودگی میں، تو اس وقت وہ لڑکی سے یہ کہتا ہے کہ فلاں بنت فلاں کیا تم مجھے اس مہر کے عوض اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ کر دوں؟ تو اس وقت لڑکی اسے اجازت دے دیتی ہے. مثلا عبداللہ ولد عبد الجبار، ایک شخص ہے وہ گیا اور اس نے کہا کہ میرا نام عبداللہ ولد عبد الجبار ہے، کیا تم مجھے وکالت دیتی ہو کہ میں تمہارا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ ان دو گواہوں کی موجودگی میں اس بات کی اجازت دے دو؟ تو اس نے اجازت دے دی کہ جناب ان دو گواہوں کی موجودگی میں میں نے آپ کو اجازت دے دی ہے اور آپ میرا نکاح فلاں سے کر دے. تو اس میں ایک چھوٹی سی خرابی یہ لازم آتی ہے کہ جب وہ شخص ہمارے پاس آتا ہے تو ہم نے تو لڑکی سے اجازت نہیں لی ہوئی ہے، اب وکیل تو وہ خود بنا ہے تو لہذا نکاح وہ خود پڑھائے گا، اور اگر اس کی جگہ پر نکاح کسی اور نے پڑھا دیا لیکن وہی گواہ موجود تھے، سب موجود تھے، تو اس کو شریعت مطہرہ میں نکاح فضولی کہا جاتا ہے. اور شرعی احکام کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے اگر لڑکی خلوت اور گویا کہ صحبت سے پہلے اگر لڑکی انکار کر دے تو فسخ بھی ہو سکتا ہے، یہ نکاح فضولی ہے. اس میں علماء نے احتیاط کا طریقہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اس وقت وہ جا کر ایک جملہ وکیل مطلق کا کہہ دے، یعنی تو مجھے وکیل نہیں بلکہ وکیل مطلق بنا تاکہ یہ وکالت میں کسی اور کے سپرد کر سکوں یا کسی کو اجازت دے سکوں. تو اگر اسے وکالت مطلقہ یا وکیل مطلق کا اختیار لڑکی دے دیتی ہے تو پھر وہ قاضی کے پاس آ کر یہ کہہ دے کہ آپ میری جانب سے میری موکلا کا نکاح پڑھا دیجیے. لیکن اس میں احوط طریقہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح ہم اپنی مسجد میں کرتے ہیں کہ اگر یہ بھی یاد نہیں رہتا تو اس وکیل کی جانب سے جو ہم نے اس کی موکلا کے جواب قبول کے کلمات کہہ دیے ہیں تو پھر ہم وکیل صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی جانب سے جو ایجاب قبول کے کلمات کہے ہیں کہ آپ نے اس کو جائز رکھا ان گواہوں کی موجودگی میں؟ تو اس نے کہا جی میں نے جائز رکھا. تو اس میں بہت ساری ایسی گنجائش نکل جاتی ہے کہ جس میں تھوڑی گویا کہ تحفظ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں صحیح طریقہ یہی ہے کہ وکیل جو ہے لڑکی سے وکالت مطلقہ کی اجازت لے کہ تم مجھے وکیل مطلق بناؤ کہ یا میں کسی اور کو اجازت دوں جو میں تمہاری جانب سے ایجاب قبول کے کلمات کہے. تو یہ گویا کہ ٹیلی فون کے حوالے سے نکاح کے شرعی حکم تھا. اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مہر جو ایک شرط لازم ہے مہر کی تعریف علماء نے یہ کی کہ مہر اس مال کو کہتے ہیں جو شوہر عقد نکاح کے موقع پر، نکاح کے وقت جو شوہر اپنی بیوی کے لیے شرط لازم کے طور پر جو مال دیتا ہے، بغیر مہر کے بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن یہ سخت معیوب ہے اور گویا کہ یہ نکاح کی شرائط میں سے ہے، لیکن ان شرائط میں سے نہیں جس سے نکاح متصور نہ ہو، نکاح ہو جاتا ہے. کبھی یہ صورت ہو جاتی ہے کہ جناب نکاح کا ذکر نہیں کیا جاتا اور مہر کا ذکر نہیں کیا جاتا اور نکاح کر دیا جاتا ہے، تو اس وقت علماء سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب مہر کا ذکر نہیں کیا گیا، اب اس لڑکی کا مہر کیا ہوگا؟ تو وہاں پر علماء یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ مہر مثل ہوگا کہ جو اس کے خاندان میں، عورت کے خاندان کے اندر جو عورتوں کا مہر رہا ہے، وہی مہر گویا کہ اس عورت کے لیے قرار پائے گا، یہ گویا کہ مہر مثل ہوگا. اس پر ایک حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی تھی اور اس نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جب میرا نکاح ہوا تھا تو میرا مہر مقرر نہیں ہوا اور میرا نکاح ہو گیا، غالباً ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا، بہرحال وہ حضرت عبداللہ مسعود سے مسئلہ پوچھ رہی تھی. اور حضرت عبداللہ مسعود جو ہے وہ عراق کی سرزمین کوفے کے مفتی اعظم ہیں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں افتاء کی ساری ذمہ داری آپ کے پاس تھی، یہاں تک کہ عراق کی سرزمین پر بے شمار جید قسم کے علماء موجود تھے اور ان علماء صحابی علماء موجود تھے کہ جس میں حضرت سیدنا موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ عنہ جیسے عظیم عالم موجود تھے. لیکن جب کوئی حضرت موسیٰ عشری کے پاس فتویٰ لینے جاتا اور ان سے کہتا کہ جناب آپ ہمیں یہ فلانا مسئلہ بتا دے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، جب اتنا بڑا عالم موجود ہے تو اس کی موجودگی میں فتویٰ نہیں دیتا. تو یہاں سے تقلید کا بڑا خوبصورت تصور نکلتا ہے کہ جب ایک بڑا امام موجود ہو تو اسی کی فقہ کو فالو کیا جائے، اسی کے قانون کو فالو کیا جائے، اسی کے نظریے کو گویا کہ فالو کیا جائے. اور یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی سب سے بڑی ڈگری بنتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی کسی سے بھی مسئلہ لے لو اور ایک خلق ملک بنا کر کھچڑی بنا دو، تو یہ عمل صحابہ کرام کے اس بات کی طرف دعوت دیتا جامع ترمذی کی کہ حضرت موسیٰ عشری نے فرمایا کہ میں فتویٰ نہیں دیتا اس لیے کہ کوفے کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود موجود ہیں، وہ مفتی اعظم ہے، وہ سب سے بڑے عالم ہے. مفتی سے مراد آج کل کے مفتی نہیں، وہ مجتہد صحابہ تھے، وہ مجتہد صحابہ تھے. میں صرف افتاء کے حوالے سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ان کی شان شان کے لیے مفتی کا بھی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ مفتی تو ناقل کو کہتے ہیں، مفتی تو ہوتا ہے ناقل جو کتاب میں لکھا اس کو نقل کر دے، لیکن مجتہد وہ ہوتا ہے کہ جس کا سینہ اتنا شرح ہو جاتا ہے کہ وہ احادیث کے ذریعے تمام علوم شریعہ پر ایک کامل دسترس رکھتا ہے، تمام ان مسائل جس سے قرآن و سنت اور ادلہ عربہ کی مکمل واقفیت رکھتا ہے، اور اس کا سینہ بھی اللہ کی فضل سے گویا کہ کھل جاتا ہے، نبی پاک کی محبت سے کھل جاتا ہے، اور وہ ایک ایک حدیث سے سینکڑوں مسئلے حل کر دیتا ہے. تو مفتی جو ہوتا ہے وہ ناقل ہوتا ہے، جو کتاب میں لکھا گیا ہے اس پر وہ نقل کرے گا، اجتہاد وہ نہیں کر سکتا. اجتہاد کرنے کے لیے اسے اپنے ائمہ کے قول کو دیکھنا پڑے گا، یا پھر یوں تو کئی مفتیان کرام فتویٰ دیتے ہیں لیکن سب کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے کہ وہ اجتہاد کے پیچھے پڑ جائے، اس لیے کہ صرف فقہ کی عبارت پڑھنے سے کوئی مفتی نہیں ہو جاتا. یا جناب کوئی دو سال کسی مفتی کے پاس بیٹھ کر رسم الافتاء پڑھ لے تو وہ سمجھ جائے کہ جناب میں مفتی اعظم ہو گیا ہوں، ایسا نہیں ہے. مفتی کی تعریف یہ یقیناً طریقہ یہی ہے کہ اپنی تمام علوم شریعہ کو کامل کرنے کے بعد کسی کامل مفتی کے پاس وہ افتاء کا کورس کرے اور افتاء کے تمام طریقے کو وہ سیکھے، رسم المفتی کے تمام تقاضوں کو وہ دیکھے، فقہ کے تمام جزیات کو تقریباً پڑھنے کی کوشش کرے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ایک ان علوم کو پڑھنا اور ہے، اور ان علوم کے پڑھنے کے بعد دل کا کھل جانا اور ہے، جو میں بار بار آپ کے سامنے اس موضوع کو گویا عرض کرتا ہوں. تو یہ جو مفتی صاحب جو فتویٰ مرحمت فرما رہے ہیں، اگر کوئی ایسا ضروری مسئلہ آ گیا جو ان کے علم میں نہیں ہے، تو قطعاً ان کو جو عبارتیں لکھی ہوئی ہیں اس سے انحراف کی، اس سے ہٹنے کی قطعاً اجازت نہیں. ہاں جو اس علاقے کا ایک بزرگ عالم ہو، جو بزرگ شخصیت ہو کہ جسے اس افتاء کے اندر، اس فن کے اندر دو سال نہیں برسہ برس گزر گئے ہوں، تو پھر یہ جتنے نو عمر یا جناب ابھی نئے مفتیان کرام ہیں، ان پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ یہ جائیں اور ان علماء کی اس عظیم مفتی کی خدمت میں حاضر ہوں اور علم کے ساتھ اس کے تجربے سے درس حاصل کریں، اور وہ جو مسئلہ مرحمت فرمائے گا پھر وہ گویا کہ ایک تشریح اور تعبیر کے حوالے سے ہو سکتا ہے، جس کو قاضی وقت بھی کہا جا سکتا ہے. جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت قبلہ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پورے علاقوں کے مفتی کراچی کے، حیدرآباد کے آیا کرتے تھے اور آپ سے گویا کہ درس لیا کرتے تھے کہ یہ فتویٰ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے لیکن اس کو اس عمل کے حوالے سے کیسا دیا جائے گا. تو صرف لکیر اور عبارت کو پڑھنے سے مفتی نہیں بنتا،
فہم اصل چیز ہے کہ میں یرید اللہ بی خیر یفقہہم فی الدین. حضور نے فرمایا کہ اللہ جس پر بھلائی کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. دین کا پڑھنا اور ہے, دین کی سمجھ مل جانا اور ہے. ان دونوں میں بہت باریک فرق ہے اور اس فرق میں بہت بڑی گویا کہ گہرائی ہے. جس طرح کہ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر بے شمار علماء موجود ہیں, بے شمار علماء موجود ہیں, جید علماء موجود ہیں, لیکن جب اس قسم کے حساس قسم کے مسئلے آتے ہیں تو وہ تجربے اور مہارت اور زیرت اور دانائی کے اعتبار سے زیب سجادہ بریلی شریف حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان الازہری کے پاس مراجعہ فرماتے ہیں. اور اس وقت ہندوستان کے اندر جو علماء کا بورڈ بنا ہے اس میں قاضی القضاء حضرت کو بنایا گیا ہے. حالانکہ حضرت کی بصارت جو ہے وہ ایسی نہیں کہ کتاب دیکھ سکے, حضرت ایک عرصہ ہوا کتاب نہیں دیکھ سکتے آنکھوں کی وجہ سے, لیکن جو فہم فقہ کا ان کے اندر موجود ہے, جو جزیات ان کے ذہنوں کے اندر مستحضر ہے, اور گویا کہ جو اللہ نے شرح صدر فرمایا ہے اور عبارت کو دیکھ کر جو مضمون کی گہرائی پر پہنچنا ہے, یہ مفتی نے ایک حاضر شخص کا کام ہوتا ہے. اس وجہ جید علماء نے آپ کی خدمت میں سارے مقالے پڑھ دیے جاتے ہیں, اور جہاں آپ کو اشکال لگتا ہے آپ زبانی اس پر اعتراض قائم فرماتے چلے جاتے ہیں, اور نیچے جو دیگر جو مفتیان کرام جید علماء ہیں ان سے کہتے ہیں ان موضوع پر تحقیق کریں کہ اس میں یہ باریکی مجھے نظر آ رہی ہے, اور جب ہر طریقے سے تشریفی ہو جاتی ہے تو متفقہ طور پر گویا کہ وہ مسئلہ جاری کر دیا جاتا ہے. یہ گویا کہ بہت اصل چیز اور ضرورت ہے اس دور کے اندر. اور میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یقیناً جب ایسے مسئلے آیا جائے تو اس میں زیرک قسم کے عالم کو لیا جائے. اور مفتی کے ساتھ ایک بات میں یہاں پر عرض کر دوں, فقہ کے ساتھ وہی عالم زبردست قسم کا فقی ہوتا ہے اور مفتی ہوتا ہے. کہ فقہ تو بات کی چیز ہے, فقہ تو کشید ہے, فقہ تو جوس ہے, فقہ تو رسا ہوا شربت ہے, لیکن جس پھل سے وہ شربت آ رہا ہے جب تک جسے اس پھل کی مہارت نہیں ہوگی وہ کشید کیے ہوئے پھل سے تاثیر اور حلاوت نہیں پا سکتا. تو فقہ جہاں سے آ رہا ہے وہ قرآن اور حدیث ہے, قرآن اور حدیث ہے. تو لہذا حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, آج دیکھیے اکثر علماء شامی کھولتے ہیں, فتاوی شامی کھولتے ہیں اور اس میں جو مسئلہ لکھا ہوتا ہے وہ فقہ کے طور پر بیان کر دیا جاتا ہے. علامہ شامی علیہ رحمت اس میں کوئی شک نہیں کہ فقہ حنفیہ کے اندر ایک بہت بڑا مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں, لیکن آپ کی عقل حیران ہو جائے گی جب امام احمد رضا فاضل بریلوی جیسا عالم کہ فقہ سے پہلے جو اصل ماخذ فقہ ہے قرآن و سنت, ان میں انہیں کامل دسترس تھی, کامل عبور تھا, تو جگہ جگہ پر انہوں نے علامہ شامی علیہ رحمت کی تساموں کو ذکر کیا اور تصحیح فرمائی ہے, اور پورے شامی کے اوپر آپ نے جد الممتار کا پورے عربی میں حاشیہ مرتب فرمایا ہے. تو وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت ہے کہ آج تو ہم شامی کو کھول کے فتوی کا جواب دے دیتے ہیں, لیکن ان کی نظر میں فقہ کی اصل جو اس کا ماخذ ہے قرآن و سنت, اور ایسی کئی جگہ فتاوی شامی میں موجود ہے کہ جس میں علامہ شامی ایک جگہ پر آ کر لاجواب ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے, لیکن اعلیٰ حضرت جملہ آگے بڑھا کر فرما دیتے ہیں کہ آپ کے کلمے کی خدمت کرنے کی برکت سے میرے ذہن میں یہ بات موجود ہے. تو یہ دیکھیں میں اسی بات کو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مفتی ہونا اور ہے, فہم افتاح جانا اور ہے, فقہ جو ہے اصل فقہ وہ اور چیز ہے. جس طرح کہ میں مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرآن کا رتبہ بڑا ہے یا سرکار کا رتبہ بڑا ہے, یہ علامہ شامی علیہ رحمت نے ایک مسئلہ, ایک آسان کئی مسائل ہیں لیکن میں ایک سادہ سا ہی مسئلہ ہے جو ذہن میں آتا ہے, علامہ شامی علیہ رحمت نے یہاں پر آ کر لکھا کہ میں اس سے عاجز ہوں کہ اس میں فیصلہ کروں کہ قرآن کا رتبہ بڑا ہے یا سرکار کا رتبہ بڑا ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ اس میں عاجز ہونے کی کوئی بات نہیں تھی, ادب کے ساتھ اپنے بزرگوں کا ادب کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں. فرمایا کہ دیکھیں اگر قرآن کو کلام الہی لیتے ہیں تو وہ اللہ کی صفت ہوا, تو جب اللہ کی صفت ہوا تو وہ یقیناً سرکار سے افضل ہوا, کیونکہ جو اللہ کی صفت ہے وہ بھی تو غیر مخلوق ہے نا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقوں کے تمام خلق کے تاجدار ہیں, آقا ہیں, لیکن ہے تو خلق کے خدا میں سے, اور خدا کی صفات جو وہ خلق نہیں ہے وہ غیر مخلوق ہیں. اگر قرآن کو کلام الہی کی صورت میں لیا جائے تو یقیناً کلام الہی ہونے کی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل اور اعلیٰ ہے, لیکن اگر ان الفاظ اور معنی اور اس صورت میں لیا جائے تو یقیناً یہ خلق ہے اور اس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ اور افضل ہے. تو یہ دونوں فرق واضح کیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ چیز مجھ پر ظاہر نہیں ہوئی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کو ظاہر فرمایا اور پھر فرمایا کہ ظہر علی بخدمت کلماتکم, یہ مجھ پر ظاہر ہو گیا اور یہ کوئی بڑی بات نہیں, میرے محسن میرے بزرگ, یہ آپ کے کلمات کی خدمت سے اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا. تو اپنے بزرگوں کی ایک بات جو رک گئے تو اس کو آگے بھی بڑھا دیا, لیکن ادب کو بھی ملحوظ رکھا, اور ادب و تعظیم کو ملحوظ رکھتے ہوئے تو اس بات کو آگے بڑھایا. یہ اصل وہ لوگ ہوا کرتے ہیں حضرات گرامی. تو یہ وہ چند چیزیں فقہ کے حوالے سے تھی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا. اب تقلید کے حوالے سے ایک مرتبہ آپ کو دے رہا تھا, وہ حضرت موسیٰ اشعری. وہ کہتے ہیں جی حضرت عبداللہ بن مسعود موجود ہے, میں فتویٰ نہیں دوں گا. تو وہ عورت حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آئی, تقلید کہتے کس کو ہیں, تقلید عقیدے میں نہیں کی جاتی. تقلید کا مطلب ہے کہ قبول القول المجتہد ویعمل به, کہ مجتہد کے قول کو لینا اور اس پر عمل کرنا, یہ تقلید. ہاں اس کا لغوی معنی قلادے وغیرہ کے کہ گردن میں ہار وغیرہ ڈالنا, لیکن ہر جگہ لغوی معنی نہیں مراد ہوتا, اصطلاحی معنی مراد ہوتا ہے. اس لیے کہ جب واقعی مصلات آپ پڑھتے ہیں لوگ یہ قلاد والا معنی دے کر اس کنفرم یہ تاثر دیتے ہیں کہ تم تو بالکل کولو کے بیل ہو گئے تقلید کر کے. اس لیے کہ تقلید کا معنی تو جناب گلے میں ایک رسی ڈال کر رسی کسی کے حوالے کر دینا ہے, تو تم تو بالکل کولو کے بیل ہو گئے. تو یہ اس کا لغوی معنی ہے. لغوی معنی اور چیز ہوتا ہے, ٹرمس جس زبان کے اندر آ جاتی ہے اس کا معنی اور بن جاتا ہے, ورنہ تو ایسے بنیادی کئی اعتراض جناب والے کھڑے ہو جائیں گے. واقیم الصلات آپ کہتے ہیں کہ جناب نماز کھڑی کرو, تو کوئی کہے جناب لغوی معنی صلات کا سورین ہلانا ہے, صلات کا لغوی معنی اپنی سورین ہلا دینا ہے. تو اگر کوئی کہے جناب میں نے سورین ہلا دی صلات قائم ہو گئی, اس سے کہا جائے گا نہیں, یہاں سے صلات کا لغوی معنی نہیں مراد ہے بلکہ شرعی اور اصطلاحی معنی مراد ہے. تو لغوی معنی نہیں لیا جاتا, اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے تقلید کا, وہ یہی بنتا ہے کہ قبول القول المجتہد ویعمل به, کہ جناب مجتہد کے قول کو قبول کر لینا, مجتہد کے قول کو قبول کر لینا. مجتہد اس کو کہتے ہیں کہ وہ عالم کی شریعت کے ساری جزیات پر اس کی نظر ہو. قرآن مجید برہان رشید کی جتنی آیات ہیں ان میں صرف 500 آیتیں احکام سے متعلق ہیں جس سے شریعت جاری ہوتی. کتنی؟ 500 آیتیں احکام سے متعلق ہے. اور میں بھی سورت النساء میں انہیں سورت النساء میں جو احکامی آیات آئی ہیں انہیں کو میں انشاءاللہ ذکر کر رہا ہوں یہاں پر. اور احادیث کا جو ایک جمع غفیر ہے, ایک گویا کہ دفتر کثیر ہے, اس میں تقریباً صرف 3500 حدیث ہیں جس سے شریعت جاری ہوتی. باقی بعض و نصیحت ہے, باقی سابقہ قوموں کے واقعات ہیں, باقی علامت ظہور قیامت سے متعلق احادیث ہیں. تو احادیث کی جو لمبی چوڑی ایک تعداد ہے جو کئی ہزاروں پر پھیلی ہوئی ہے, اس میں 3500 حدیثیں گویا کہ فقہ سے متعلق ہے, شریعت سے متعلق ہے, جس سے قانون نکلتا ہے. قانون کا ماخذ ہے, اسلامی لا کا ماخذ ہے. اور قرآن مجید برہان رشید کی 500 آیت اسلامی لا کا ماخذ ہے, اس سے نکلتا ہے. مجتہد اس کو کہتے ہیں. آپ کے ذہنوں کے سمجھانے کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, عبارت جو کتابوں میں لکھی ہے اس کو آسان کر کے آپ کے ذہنوں کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ مجتہد اس عالم کو کہتے ہیں, علمیت کے اس معیار پر پہنچے ہوئے اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو 500 کے 500 یہ آیات اس کے ذہن میں مستحضر ہو, موجود ہو. اور ان 500 آیات جو عبارت النص ہے, اس سے جو دلالت النص نکلے گی, اشارت النص نکلے گی, اقتضاء النص نکلے گی, کنایہ نکلے گا, سری نکلے گا, متشابہ نکلے گا, اور جتنے معاملات جو آیات سے متعلق ہیں وہ نکلیں گے, بیک وقت اس کی نظر ان تمام شعبوں پر ہوگی. اور یہی چیز حدیث پر ہوگی, پھر تامل صحابہ پر ہوگی, پھر وقت کی تمام نزاکتوں پر ہوگی, اور اس میں کامل ترین دسترس جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو ہے. اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ ساری چیزوں کو مرتب کیا. نماز فرض ہے, حضور نے فرض تو نہیں بیان فرمایا. فرض کس کو کہتے ہیں؟ جو تعریف کتابوں کے اندر لکھی گئی ہے وہ حضور نے تو نہیں بیان فرمائی. تو جب یہ امام کو اللہ رب العالمین نے اتنا علم عطا فرمایا, صحابہ کے دور تک اس کی تشریح اور توضیح کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ وہ قرآن و حدیث کے زبردست قسم کے عامل تھے. لیکن امام اعظم کے دور میں جب اسلام سرکار سے دور ہوتا چلا گیا تو جہالت عام ہوتی چلی گئی, لوگوں کا درس اور محبت دین سے تعلق ٹوٹتا چلا گیا. اب ضرورت پیش آئی, جس طرح کے ایک جس طرح فقہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ فقہ مدون کیوں ہوا, تو میں کہتا ہوں کہ جناب جو منکرین اور مستشرقین اور عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن متعین کیوں ہوا, قرآن کو مرتب کیوں کیا گیا, تو سرکار کے دور میں قرآن کو مرتب کرنے کی ضرورت نہیں تھی, سب کو یاد تھا. صحابہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تو مرتب کیا گیا, عثمان غنی کے دور میں ایک اور واقعہ پیش آیا تو اور اس کو مرتب کیا گیا, حجاج بن یوسف کے دور میں ایک اور واقعہ پیش آیا تو اس کو اور مرتب کیا گیا. تو یہ دور کے تقاضوں کی بنا پر کہ ہمارا دل مدینے کے نور سے پھیکا پڑتا جا رہا تھا, تو اب اس کو زندہ رکھنے کے لیے ان تمام باتوں کو کتابی صورت میں لانا تھا. جس طرح کے بعض منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہ بخاری کو جناب جو ہے کہ وہ حضرت امام بخاری نے لکھ دی ہے, فلاں نے لکھ دی ہے, ان کا عرب سے کیا تعلق؟ تو حجیت حدیث پر ہم نے تفصیلی کلام کیا ہے. سرکار نے اپنے دور میں حدیثیں لکھوائی ہے, لیکن اس کا چرچا نہیں کروایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں قرآن کو لکھنے کی رسم تھی, کہ قرآن اور حدیث رسول جمع نہ ہو جائے اس وجہ سے سرکار نے بعض جگہ پر اس کو منع بھی فرمایا ہے اور اکثر صحابہ کو اجازت بھی مرحمت فرمائی ہے. اور صحابہ کا سینہ تو حضور کی محبت سے روشن تھا لہذا ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی. لیکن بعض کی قوم گناہوں کی وجہ سے سرکار کے دربار سے دوری کی وجہ سے سہو اور نسیان کا شکار ہو گئی. اس لیے کتابوں کو مرتب کرنا پڑا اور حضرت امام بخاری علیہ رحمت اور دیگر محدثین نے اس کا بیڑا اٹھایا. جس طرح حضرت امام بخاری نے صرف حدیث کو نقل کرنے کا بیڑا اٹھایا کہ اتنا بڑا ذخیرہ اسلام کا جو اصل جزیات قانون کو تشریح دے رہا ہے عملی پیمانے پر لا رہا ہے وہ گویا کہ ضائع نہ ہو جائے, اسی طرح حضرت امام اعظم کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ جب ہم نے تجھے دین کی اتنی سمجھ دے دی ہے تو دین ایک سمندر کے مانند ہے, اب اس کو نکھارنے کے لیے پیمانے تجھے بنانے ہیں. تو اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ 500 آیات ان کا احسان ماننے کی بجائے لوگ تانا زنی کرتے ہیں, یہ قیامت میں خدا کو کیا جواب دیں گے کہ اپنے محسنوں کو یہ اپنے محسنوں کے احسان سے غافل ہیں. اور جب خود ان سے پوچھا جائے کہ حضرت صاحب آپ ذرا حدیث سے فلا مسئلے کا جواب دے دیں تو یہ پھر فقہ کی کتابیں کھولتے ہیں. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں فقہ تو امام اعظم کا ہے, آپ فقہ کی کتابیں کیوں کھولتے ہیں؟ آپ کو تو چاہیے کہ آپ بخاری سے جواب دیں, مسلم سے جواب دیں, ترمذی سے جواب دیں, نسائی سے جواب دیں. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے آپ جواب دیجئے کہ آج دور ترقی کر گیا ہے, جہاز میں نماز پڑھی جائے گی تو کیا ہوگی, لاؤڈ اسپیکر پر نماز کا کیا مسئلہ ہوگا, ٹی وی ٹیلی ویژن کا کیا مسئلہ ہوگا, یہ سارے مسئلے آپ کو حدیث سے حل کرنے پڑیں گے. لیکن آپ عقل سے سوچئے اگر فقہ اور فقہ کے اصول کو نہ مانا جائے تو یہ دور جدید کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ آج ہمارے سروں پر جناب کلورنگ کا مسئلہ کھڑا ہے, ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے جو میڈیکل کے حوالے سے, یا جناب جو ہے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ اس متعلق جو سائنسی علوم اور طبی گویا کہ افعال اور اوتار ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور علماء کے دہلیز پر یہ سارے سوال دستک دے رہے ہیں اور عوام منتظر ہے کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. اگر ہم امام اعظم کے ذریعے جا کر ان کے اصول سے اگر حدیث کو نہیں سمجھیں گے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک سوال کا بھی جواب کوئی نہیں دے سکتا, اس لیے کہ حدیث پاک میں اصول ہے, جوابات نہیں ہیں. جوابات تو اس سے کشید ہو کر نکلیں گے. یہ تو اصول اور ٹرمپس بیان کر دیے گئے ہیں, ایک ماسٹر کی آپ کو دے دی گئی ہے, جس تالے پر فٹ آئے گی اس کو آپ کھولتے چلے جائیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے لیے پیمانے بنا دی, اس کے لیے پیمانے بنا دیے کہ جو چیز ان دلائل سے ثابت ہوگی یہ فرض ہے. کیا کہتے ہو سارے علماء؟ جی موجود, ہم اس بات کو مانتے ہیں. کیا اس کو لکھ لو, جو ان دلائل سے ثابت ہوگی وہ سنت ہے, جو ان دلائل سے ثابت ہوگی وہ مستحب ہے, جو ان دلائل سے ثابت ہوگا وہ حرام ہے. فرض کا مد مقابل جو ہے کہ وہ حرام ہے, سنت کا مد مقابل حرام ذمی جو ہے اس کے بعد سنت کا جو مد مقابل ہے. تو کہا جی اگر وہ موقعہ کا مد مقابل ہے اور وہ دائمی طور پر آ جاتا ہے تو اس کی مراد کراہیت کے اندر چلے جائے گی. اور فرمایا اگر کراہیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ فرض ذمی کے خلاف اگر وہ آ جاتا ہے تو وہ مکروہ تحریمی کے زمرے میں چلے جائے گی, مستحب کے خلاف آ جاتا ہے تو جناب وہ اساس کے اندر چلی جائے گی. تو یہ ساری اصول طے کر پوری شریعت کو اس پیمانے میں جو ڈھال دیا ہے یہ صدقہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. تو ان محسنوں کو ہم کہاں چھوڑ سکتے ہیں؟ اور حضور نے خود غور اور تحمس کی اجازت دی ہے. حضرت معاذ بن جبل کو جب حضور نے یمن بھیجا تھا تو بڑے جوان تھے اور بڑے ذہین تھے, سرکار نے فرمایا کہ جب تم جا تو رہے ہو اگر کوئی بات تمہیں کوئی سوال پوچھے گا تو جواب کہاں سے دو گے؟ تو کہا جی حضور قرآن سے دوں گا. سرکار نے فرما لم تجد, اگر تو نے اس میں نہیں پایا تو پھر کیا کرے گا, یعنی قرآن میں تو ہے لیکن اگر تو نے نہیں پایا تو, کہا حضور آپ کی سنت سے دوں گا. تو کہا اگر اس میں نہیں پایا تو فرمایا کہ پھر اجتہد برائی. حضور پھر میں اپنے جب قرآن و سنت میں نے پڑھا ہوں تو میرا سینہ بھی تو کھلا ہوا ہے, پھر حضور میں اپنے اجتہاد سے اس کا فتویٰ دوں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے برکت فرمائی کہ یا اللہ تو نے اپنے رسول کے لیے یہ راہ ہموار فرما دی ہے. تو یہ سرکار نے دعا فرمائی. اب جو حدیث پاک یہاں پر میں مہر کے حوالے سے پیش کر رہا تھا, مہر مثل کے حوالے سے, وہ یہی تھی کہ خاتون حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی اور صحابہ کی جماعت میں حضرت عبداللہ بن مسعود جنہوں نے زیادہ فقہ کی باتیں کی ہیں, تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی زیادہ روایت کو لیتے ہیں, اس لیے کہ مہاجرین میں سے ہیں, اولین صحابہ میں سے, پہلی صف میں حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ہیں. تو حضور کی ابتدائی زندگی اور آپ کا وصال پاک, اس 23 سالہ زندگی کے مکمل دور کو, 1 سے لے کر 23 سالہ زندگی کے مکمل دور کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے اس میں سب سے بڑی جامعیت یہ ہے کہ امام اعظم حضور کے ابتدائی دور کو نہیں دیکھتے, انتہائی دور کو دیکھتے ہیں. کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں کہ حضور نے حالات کے حوالے سے کی, بعد میں میرے آقا نے اس کو ترک فرما دیا, لیکن جب حضور کے آخری ظاہری ایام تھے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت نمازیں کیسی پڑھی, اس وقت فیصلے کیسے بنائے ہیں. تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت نے گویا کہ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کو گویا کہ فالو کیا. اور صحابہ میں بھی تقریب کا سلسلہ تھا کہ صحابہ اکرام علیہ مرضوان جو حضرت عبداللہ مسعود کے ماتحت جو صحابہ تھے, ان کو جب کوئی مسئلہ زیر بحث آتا تو وہ قرآن و حدیث نہیں کھولتے, وہ حضرت عبداللہ مسعود سے پوچھتے ہیں کہ اللہ اس بارے میں کیا کہتا ہے, اس شریعت کا اس کا حکم کیا ہوگا. تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا ہونا بیان فرماتے تھے. ایک عورت حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ جناب میری شادی ہوئی اور مہر متعین نہیں ہوا, اب چاہے شوہر کا انتقال ہو گیا یا جناب کوئی بھی معاملہ ہو, اب میرا مہر کیسا ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک تھوڑی دیر کے لیے سکون فرما کر اپنے ذہن میں ساری باتوں کو دہرایا. آپ کے ذہن میں بات حاضر نہیں ہوئی, آپ نے فرمایا کل آنا تو میں جواب دوں گا. وہ خاتون چلی گئی. آپ نے گویا کہ دوسرے دن وہ خاتون پھر آئی, علماء کا مجمع تھا, صحابہ موجود تھے. آپ نے کہا کہ اس خاتون نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میرا جب نکاح ہوا تو میرا مہر متعین نہیں ہوا تھا, اور اب میں اپنے مہر کا تقاضا کرتی ہوں تو میرے مہر کی رقم کتنی بنے گی, زیادہ سے زیادہ کم سے کم کتنی بنے گی؟ حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو میں نے صحابہ کی موجودگی میں, کہتے ہیں میں نے قرآن میں ڈھونڈا مجھے نہیں ملا, میں نے حدیث میں ڈھونڈا مجھے نہیں ملا. بعد روایت میں آتا انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تأمل صحابہ میں بھی ڈھونڈا, وہ نہیں ملا. اب دیکھو صحابہ, میں اپنی رائے سے فتویٰ دے رہا ہوں, میں اپنی رائے سے فتویٰ دے رہا ہوں, اور فتویٰ یہ دے رہا ہوں کہ اس کا مہر مہر مثل بنے گا, کہ اس عورت کے خاندان میں جو عورتوں کا مہر رائے وہ مہر مثل بنے گا. ایک صحابی وہاں پر کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم میں نے حضور کو یہی فتویٰ دیتے ہوئے سنا ہے, اور حضرت عبداللہ مسعود نے کہا تھا کہ اگر یہ ٹھیک ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے, اور اگر یہ غلط ہے تو یہ میرے نفس کی جانب سے ہے. وہ صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں نے حضور کو یہی فتویٰ دیتے ہوئے سنا ہے. تو حضرت عبداللہ مسعود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا یہ مولا تیرا فضل ہے کہ میں نے وہ بات کی ہے جو تیرے دین کے عین موافق آ گئی ہے. تو یہ اجتہاد آپ نے فرمایا, یہ حدیث پاک گویا کہ اجتہاد سے متعلق ہے, اور اس پر آگے عمل کرنے والے لوگ. اس لیے تقلید کی آسان سی تعریف یہ ہے کہ تقلید جو ہوتی ہے وہ فروع میں ہوتی ہے, جس کا ایمان و کفر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اس کا صرف جائز اور ناجائز پر تعلق ہوتا ہے, اس سے ایمان پر عقیدے پر کوئی خرابی نہیں آتی. اس لیے کہ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ امام اعظم نے کہا ہے, وہ تو قرآن میں آیا ہے, وہ تو سرکار نے فرمایا ہے. تو تقلید عقیدے میں نہیں ہوتی اور منصوص احکام میں نہیں ہوتی, یعنی جو چیز اللہ نے واضح کر دی ہے قرآن کے اندر, اب ہم اس میں امام اعظم کے پیچھے نہیں, قرآن ہی سے وہ بات لیں گے. وہ باتیں جو غیر منصوص ہیں, جن کا ذکر ہی نہیں ہوا ہے قرآن میں, حدیث میں اس کو ذکر ہی نہیں کیا گیا ہے, یا جناب وہ عقیدے سے غیر متعلق ہے, تو اب وہ باتیں کسی عالم کے علم پر ہم اعتماد کر کے اس سے سمجھیں گے. اب وہ بات کسی عالم کے علم کے اعتماد کر کے سمجھنا کہ یہ عالم جو بتائے گا سچی بتائے گا غلط نہیں بتائے گا, تو کسی عالم کے علم پر اعتماد کر کے دین لینا, یہ ہے تقلید. اس میں برائی کون سی آپ مجھے بتائیے, جو لوگوں کو کافر کہہ دیا جاتا ہے, اس میں برائی کون سی؟ اور اگر آپ دیکھیں گے تو امت کا پورا حصہ تقریباً, اور میں دعوے سے کہتا ہوں 80% لوگ گویا کہ مقلد گزرے ہیں. اور جو لوگ تقلید کو شرک کہتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ صرف امام بخاری کی صحیح اٹھا کر دیکھ لو, امام بخاری کی صحیح کے اندر درجنوں راوی, اور میں کہتا ہوں کہ جناب حضرت امام بخاری کے خود استاد حضرت یحییٰ بن معید, حضرت یہ بغیر تحقیق کی میں بات کر رہا ہوں, بغیر تحقیق سے مراد یہ میرا کوئی کرنٹ ایشو نہیں ہے جو میں نے کتابیں کھولی ہے, یہ تو میرے ذہن میں اس وقت جو باتیں آ رہی ہیں پرانی وہ میں بیان کر رہا ہوں. اگر اس کو مطلقاً دیکھوں تو جناب کئی راوی میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں, لیکن یہ مضبوط بات جو سر دس میرے ذہن میں آ رہی ہے, امام بخاری کے جید استاد, بڑے زبردست استاد, آپ بخاری شریف اٹھا کر کھولیں گے تو جگہ جگہ امام بخاری اسی امام سے اور اسی استاد سے حدیث کو شروع کرتے ہیں. حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ, یعنی اپنی سند کو جب امام بخاری لاتے ہیں تو پہلا جو لفظ لکھتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ, تو حضرت یحییٰ ابن یحییٰ, یا کبھی کہتے ہیں حضرت وقیع بن جراح, یا کبھی کہتے ہیں حضرت یحییٰ بن معین. یہ حضرت امام بخاری کے جید استادوں میں سے, ان تین ہی کی میں بات کرتا ہوں, کیونکہ ایک سے بھی عقیدہ ثابت ہو گیا تو پھر تو جان چھڑانا مشکل ہے, یہ تو درجنوں کی فہرست ہے. تو یہ یحییٰ ابن یحییٰ, یہ یحییٰ ابن معین, اور حضرت وقیع بن جراح جو حضرت امام شافعی کے استادوں میں سے بھی ہے, یہ تینوں تقریباً, حضرت وقیع بن جراح تو امام اعظم کے شاگردوں میں سے ہیں, حضرت یحییٰ بن معین بھی شاگردوں میں سے ہیں, حضرت یحییٰ ابن یحییٰ کو بھی شاگردوں میں سے لکھا ہے. اور شاگرد ہونا تو درکنار, ان کے بارے میں تقریباً کتابوں میں لکھا کہ یفتا بقول ابی حنیفہ, جب ان سے کوئی فتویٰ پوچھا جاتا تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بولے پر جواب دیا کرتے تھے. میں پوچھتا ہوں جناب اگر اس عقیدے کو آپ شرک کہہ دیں گے تو جناب بخاری سے بھی پھر آپ کا ہاتھ ملنا پڑے گا. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ادھر ادھر کی بات مت سنو, صراط الذین انعمت علیہم, دعا یہ کرو کہ مولا چلا ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے. تو یقیناً یہ انعام یافتہ بندے ہیں. تو یہاں پر مہر کی بات چلی تھی تو میں نے سر دس یہ بات آپ کی خدمت میں مہر مثل کے حوالے سے پیش کی تھی. ازواج مطہرات کے مہر کے حوالے سے میں نے پیش کی تھی کہ میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کا مہر کیا رکھا ہے, تو سیدہ فرماتی ہیں کہ 500 درہم اور جو تقریباً 500 درہم جو تقریباً 150 تولے چاندی کے بنتے ہیں. یہ گویا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے لیے بیان فرمائے ہیں. اور کم سے کم جو مہر کی رقم رکھی ہے وہ 10 درہم ہے, یعنی 2 تولہ 4.5 ماشا چاندی, یہ کم سے کم مہر کی رقم مقرر کی گئی ہے. زمانے جاہلیت کے اندر ہو یا اس دور کے ابھیان کے اندر ہو, اسلام کو تمام پر تفوق اور فوقیت اور بلندی حاصل ہے کہ اس نے عورت کی عزت و تکریم کا خیال کیا ہے. ایک اجنبیہ جو ایک نشست میں 2 بول بولنے سے 2 گواہوں کی موجودگی میں وہ ہمارے لیے حلال ہو جاتی ہے, تو جناب اس کی تکریم کے لیے اللہ رب العالمین نے مہر کو متعین کیا ہے کہ تم اس کی تکریم اور عزت کے لیے گویا کہ مال دو. زمانے جاہلیت کے اندر اہل عرب جو تھے وہ عورتوں سے نکاح کرتے تھے لیکن مہر جو ہے وہ نہیں دیا کرتے تھے. یہ مہر صرف عورتوں کی عزت کے لیے, کل جہاد میں بھی میں نے تقریر کی اسلام کی خصوصیت کے حوالے سے, یہ بھی اسلام ہی کو سہرا جاتا ہے کہ جس نے عورتوں کی تکریم کے لیے یہ بات کی ہے. اور یہ آیت کریمہ جو میں نے 5ویں 4ویں آیت کریمہ سورۃ النساء کی آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ وآت النساء صدقاتہن نحلا, کہ تم عورتوں کو ان کے مہر کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرو. یہ اللہ رب العالمین نے نکاح کے لیے شرط لازم قرار دیا. اور مہر کی تعریف ہمارے اصول فقہ کی کتابوں کے اندر بھی یہ کی گئی ہے کہ شوہر جو عورت کو نکاح کے وقت مہر گویا کہ شرط لازم کی صورت میں جو مال دے گا وہ گویا کہ مہر قرار پائے گا. اور پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ مرد جو مہر دے, قرآن یہ کہتا مرد جو مہر دے اس کو جرمانہ نہ سمجھے, اس کو عبادت سمجھے, جو روح دی جا رہی ہے اس کو جرمانہ نہ سمجھے, اس کو اپنے پر بوجھ نہ سمجھے بلکہ اس کو عبادت سمجھے. جب اس کو عبادت سمجھے گا تو اس کے اچھے ثمرات اسے نصیب ہو جائیں گے. پہلے یوں ہوتا تھا کہ جناب عورت سے نکاح تو ہو جاتا تھا یا کہیں کسی قبیلے میں جناب مہر کی رسم بھی ہو جاتی تھی, تو جو عورت کا ولی ہوتا تھا باپ یا دادا تو وہ پہلے ہی شوہر سے جو ہے کہ وہ مہر لے کر وہ رقم لے کر خود ہتھیا جاتا اور عورت کو اس میں سے گویا کہ کوئی چیز نہیں دیتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو اس آیت کریمہ میں منع فرمایا. اور کچھ لوگ دباؤ ڈالتے تھے اور دباؤ ڈال کر وہ اس سے تحریر لکھواتے تھے, اس سے گواہ بنواتے تھے کہ جناب میں نے معاف کر دیا. تو قرآن مجید برہان رشید نے عورت کی تکریم اور تعظیم کے لیے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جناب صدقات ہن نحلا, اس کو خوشی خوشی تمہیں دینا ہے اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کرنا ہے. اگر رب کے تم بندے ہو, سچے بندے ہو, فرمان بردار بندے ہو تو اسے خوشی خوشی دینا ہے, اپنے اوپر گویا کہ اسے بوجھ کے طور پر نہیں لینا ہے. فرمایا کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا, فرمایا کہ اگر وہ عورت خشک دلی کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی دل کی مرضی کے ساتھ تمہارے لیے اس میں سے کچھ دے دے یا تمہیں معاف کر دے تو اللہ فرماتا ہے فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا, تو اسے خوب چاہت والا اور مزے والا تحفہ سمجھ کر اپنے لیے استعمال کر لو. اگر عورت اسے اجازت دے دے اور گویا کہ معاف کر دے, یہ گویا کہ اباحت کا حکم ہے, لیکن عورت صنف نازک ہے اسے مہر دے دینا چاہیے, معاف کروانے کے علاوہ دے دینا چاہیے. کل میں انشاءاللہ ایک ہاٹ ٹاپک پر گفتگو کروں گا فسخ نکاح پر, کہ جو عدالت کے اندر جا کر عورت خلا کا کیس دائر کرتی ہے اور اس کا مرد اس کو گویا کہ نان و نسخہ نہیں دیتا تو اس کی صورت کیا بنتی ہے. تو انشاءاللہ کل میں شریع قواعد کے ساتھ یہ آپ کے سامنے پورا حکم احادیث سے پیش کروں گا اور اجلہ علماء کی کتابوں سے عرض کروں گا کہ موجودہ دور میں جو خلا کا حکم دیا جاتا ہے, بعض لوگوں کے ذہن میں یہ جناب جی کہ عدالت جو خلا دیتے وہ سرے سے ہوتی نہیں ہے اور کچھ کہتے ہیں جناب ہو جاتی ہے, تو اس میں اعتدالی قول کیا ہے وہ انشاءاللہ کل میں اس حوالے سے آپ کی خدمت کے اندر گویا کہ پیش کروں گا. اور عورت کو جس طرح کے متعدد عورتیں رکھنے کا اللہ نے جو حکم دیا ہے اس میں اللہ نے پہلے یہ فرمایا کہ تم نے عدل کا خوف ہو کہ تم عدل نہ کر سکو تو تم پر ضروری ہے, یہ شرط ہے کہ تم ایک ہی عورت کو رکھو گے, اور اگر تم عدل نہیں کر سکے تو عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ قاضی کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے نفقہ نہیں دیتا ہے, فسخ نکاح کر دے. تو قاضی گویا کہ
اس کے لیے فسخ نکاح کا حکم دے سکتا ہے. اب قاضی کون بن سکتا ہے؟ انشاءاللہ وہ کل میں آپ کی خدمت میں ساری بحث پیش کروں گا کہ وقت کے اپنے علاقے کا ایک مضبوط اور گویا کہ بڑا بزرگ عالم قاضی کا رتبہ رکھتا ہے، یا جناب شرعی عدالت کے اندر کورٹ کو بھی اختیار حاصل ہے کہ جناب وہ فسخ نکاح کر سکتی ہے. انشاءاللہ کل اس کو ہم گویا کہ زیر بحث لیں گے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں پر مہر کے لیے فرمایا کہ اسے خوشی خوشی دو. اس کی کوئی حد قرآن نے نہیں بیان کی، اس کی بڑھوتی کی حد اللہ نے کوئی نہیں بیان کی. جتنا دو وہ شریعت کو مطلوب اور مقصود ہے. کم سے کم جو بات ہو جائے کہ جناب کم سے کم کیا ہوگا، تو قرآن نے کہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کہ لا مہر اقل من عشرۃ دراہم، پھر وہ 10 درہم ہی ہے. کم سے کم جو ہے وہ 10 درہم ہی ہے، اور 10 درہم سے مہر نہیں ہوتا. یعنی 2 تولے 4.5 ماشی چاندی، 2 تولے 4.5 ماشی ماشا چاندی کا جو رقم ہے یہ کم سے کم مہر ہے. اس سے نیچے آؤ گے تو یہ مہر نہیں ہے، کم سے کم اس لمٹ پر جا کر تمہیں دینا ہوگا. زیادہ سے زیادہ دونوں طرف سے رشتے دار بیٹھ کر جتنا طے کر لے، جتنا طے کر لے، چاہے وہ کروڑ روپیہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ لاکھ روپیہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہزاروں میں کیوں نہ ہو، یا چاہے وہ یہ 10 درہم ہی کیوں نہ ہو، اس سے اس حد یہ نچلی حد ہے، اس سے اوپر جتنا گویا کہ یہ اپنے طے کر لے جانی بہن سے رشتے دار، شریعت مطہرہ نے اس کو مقصود رکھا ہے، اسے اسراف زیادتی قتل قرار نہیں دیا ہے. اس پر ایک میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے دور خلافت میں دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ مہر کا مطالبہ کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ مہر مانگ رہے ہیں اور مہر کا تقاضا ہو رہا ہے لڑکیوں کی جانب سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھاری مقدار جو مہر کی تم لے رہے ہو، اس پر میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ باز آ جاؤ، زیادہ مہر کا مطالبہ نہ کرو. دیکھیں وہ حاکم بھی پھر ایسے تھے، اس وقت نظر سب کی اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی پر، قرآن کی آیات پر تھی. اور دیکھیں لوگ کہتے ہیں یہ فقہ مرتب کیوں نہیں ہوا اس وقت. اس وقت یہ عورتیں بھی تھیں نا، تو انہیں بھی قرآن کی ساری آیتیں اور احادیث زبانی یاد ہوتی تھی. حضرت عمر جیسا مجتہد صحابی جب انہوں نے یہ کہا کہ لوگ زیادہ مہر کا مطالبہ نہ کریں، تو ایک عورت کھڑی ہو گئی کہ لگے عمر امیر المومنین آپ کون ہوتے ہو مہر کی حد لگانے والے. ایک عام عورت کھڑی ہو گئی، اور لوگ کہتے ہیں فقہ کو مرتب کیوں نہیں کیا اس دور میں، اس دور میں ضرورت ہی نہیں تھی، اس دور میں ضرورت ہی نہیں تھی کہ جہاں عام عورتیں شریعت کے اتنے نازک پہلو کو جانتی ہوں اور امیر المومنین کو کہتی ہیں اے امیر المومنین آپ کون ہوتے ہیں شریعت مطہرہ کے اندر یہ بات کرنے والے کہ مہر کا کم مطالبہ کرو. حضرت عمر نے ان کی طرف دیکھا اور آپ نے خاموشی اختیار کی. اس نے آیت پڑھی کہ قرآن مجید برہان رشید کہتا ہے وآتیتم احداہن قنطارا، اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو ڈھیر سارا مال دو. جب خدا نے خود کثیر مال کا کہا ہے، قنطار فرمایا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ جناب جو ہے کہ وہ اس پر حد لگانے والے. حضرت فاروق اعظم نے اپنا سر مقدس کو جھکایا اور فرمایا اصبت امراۃن و اخطا عمر، عمر نے غلطی کر دی اور عورت نے صحیح بات کہی ہے. کہ عمر نے جو ہے، عمر نے اگر یہ نعرہ دین کی اصلاح کے لیے لگایا کہ واقعی میں شریعت مطہرہ کے لیے یہ ساری باتیں ہیں، تو یہ واقعی میں نعرے کی جگہ تھی. لیکن یہاں سے یہ مطلب نہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ خطا فرمائی اور معاذ اللہ یہ ہوا. یہ آپ کا ظرف اور تقویٰ ہے، یہ آپ کا ظرف اور تقویٰ ہے، اور آپ نے آپ کے اندر قبولیت یہ ہے. ہمارے بزرگوں پر یہی تو چیز تھی جس کی بنا پر انہوں نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے. آپ نے اگر یہ کہہ دیا کہ مہر کم لو، آگے سے جب دلیل آ گئی شاید آپ کے ذہن مستحضر نہیں ہو، یا جناب یوں ہو کہ آپ نے سیاسی نقطہ نظر سے عوام میں اعتدال ڈالنے کے لیے بات کی ہے، لیکن جب اس نے قرآن پڑھ دیا تو آپ نے سر کو جھکا دیا. آپ نے کہا کہ ہاں عورت نے صحیح کہا اور عمر نے خطا کر لی. اصابت امرأت و اخطا عمر، عمر نے خطا کر لی اور عورت نے ٹھیک کہا. یہاں سے یہ پتا چلا کہ بزرگ وہ ہوتا ہے جو کہنا جانتا ہے تو پھر سننا بھی جانے. بزرگ پھر اس کو کہتے ہیں، حضرت عمر سے ہمیں یہ طریقہ مل گیا، جو بولنا جانے تو قبول کرنا بھی جانے. ارشاد ارشاد یہ صرف نبی کا منصب ہے. بھڑبڑی اور تفرقہ بازی کہاں پر ہو جاتی ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو مسند ارشاد پر یوں رکھ لے کہ بس بولنا ہی ہے، قبول کچھ نہیں کرنا ہے، غلطی اپنی نہیں لینی ہے، اپنی اصلاح نہیں کرنی ہے، تو انسان کی باڈی کے اندر وہ تعفن بن جاتا ہے، تعفن حبس ہو جاتا ہے.
بدبو آتی ہے جس میں وہ متکبر ہو تکبر کر کے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. یہ منصب صرف انبیاء کا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور وحی کے ذریعے صرف اللہ کے ارشاد کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ صحابہ سے لے کر قیامت تک جتنے غیر انبیاء ہیں سب کے لیے ارشاد بھی ہے اور قبول بھی ہے. اور سیدنا عمر کے اس واقعے نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس قاعدے کی تعبیر کر دی کہ اصابت امرأة واخطا عمر, کہ یقیناً عمر نے خطا کی اور عورت نے صحیح کہا. آپ نے فرمایا بھائی یہ فیصلہ واپس لو, عورتیں جتنا مہر مانگتی ان کو دو بس. آپس میں دونوں برادری والے بیٹھ جاؤ, جو تم جس نقطے پر رک جاؤ, جو آپس میں تم جتنا فیصلہ کر لو تو اس مہر کو تم متعین کر لو. میرا اس حوالے سے تم سے گویا کہ کوئی مطالبہ نہیں ہے, لیکن کم سے کم مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے. کم سے کم مہر 10 درہم ہے. اس کی سطح جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ظاہر ہو چکی ہے, لہذا اس کو پامال نہ کیا جائے. آخری چند باتیں یہاں پر میں اس حوالے سے عرض کر دینا چاہتا ہوں. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم, اور کم عقلوں کو تم مال نہ دو. قرآن اسی سے متصل 5ویں آیت میں بیان فرمایا کہ کم عقلوں کو مال نہ دو. وہ مال التی جعل لکم جعل اللہ لکم قیاما, وہ مال جو اللہ رب العالمین نے ان کا تمہارے پاس رکھوایا ہے, جو یتیم بچوں کی امانت ہے تمہارے پاس رکھی ہوئی ہے, وہ ان کے حوالے نہ دو, اس لیے کہ وہ بھی عقل مند ہی نہیں ہے, وہ مال کو کہیں ضائع نہ کر دیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ورزقوہم فیہا, لیکن ان کو تم کھانا ضرور کھلاؤ. ان کی تربیت کے لیے تمام معاملات کرو, لیکن ان کو تصرف کے تم پیسہ نہیں دے سکتے, اس لیے کہ ان کی عقل ہی نہیں ہے ابھی, وہ تو بچے ہیں, عقل کامل نہیں ہے, ضائع کر دیں گے, کوئی ان سے لے لے گا, دیگر معاملات ہو جائیں گے. فرما وقصوہم, اور ان کو کپڑا بھی مہیا کرو. وقولو, اور ان کے ساتھ جب تم بات کرو وقولو لہم قولا معروفا, تو جو مال تمہارے پاس رکھا ہے ان کے ہاتھ میں نہ دو تصرف کے لیے. ہاں, ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرو, ان کے لیے ان کے مال سے لباس وغیرہ کا اہتمام کرو, اور یتیم بچے ہیں تو لہذا ان کے ساتھ شفقت کرو, اور جب بھی ان کے ساتھ بات کرو تو تم بھلائی کے ساتھ کرو. اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس کا ظاہری مورد جو ہے, یعنی جن کے متعلق یہ آیت اتر رہی ہے, وہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو یتیم ہیں, لیکن اس کے اندر بے شمار قوانین اللہ رب العالمین نے بتا دی. یعنی کم عقل, یعنی جس کی عقل ابھی تام نہیں ہوئی, نابالغ بچے جو ہیں ان کو مال تصرف کے لیے تم کوئی چیز نہ دو. یہ تو قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد ہوا کہ ان کو کچھ چیز نہ دو کہ جناب وہ تصرف کر کے, اس کو تصرف کرنے کا ان کو اختیار نہیں ہے, وہ کہیں اس کو ضائع نہ کر دے, ختم نہ کر دے. لیکن یہاں پر ایک حدیث پاک آتی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا, وہ کہتے ہیں نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. یہ نعمان بن بشیر, ان کا نام کہیں سنا ہے آپ نے؟ کربلا کا واقعہ نہیں سنتے آپ؟ سنتے ہیں نا, تو کوفہ کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر, یہ وہ صحابی ہیں جن کو یزید نے معزول کر دیا تھا. تو یہ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, مجھے میرے والد لے کر گئے تھے, یعنی ان کے والد بھی صحابی تھے, اور انہوں نے میرے والد صاحب جب حضور کے پاس مجھے لے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے کو کچھ مال ہبہ کرنا چاہتا ہوں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم نے اپنے سب بچوں کو اتنا ہی مال ہبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ, میں نے ایک بچے کو زیادہ دیا ہے, دوسرے کو کم دیا ہے. سرکار نے فرمایا تو پھر اس سے رجوع کر لو, یعنی سب کو برابر دے دو. اب یہ حدیث پاک بظاہر اس بات میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تو سن بلوغ پر جو بچے نہیں پہنچے ہیں, جو نابالغ بچے ہیں, ان کو مال دینے سے منع فرمایا, اور اس حدیث پاک میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دینے کی اجازت دی ہے. تو یہاں پر حضرت امام اعظم کے جو فکر رکھنے والے ہیں وہ نفیس نقطہ لے جا کر حدیث اور قرآن میں تدبیق کرتے ہیں. فرمایا کہ جو حدیث پاک میں وہ تصرف کی بات نہیں ہے, وہ ہبا قبول کرنے کی بات ہے. نابالغ بچے کو اگر ہبا کوئی کرے گا تو وہ قبول کرے گا, مالک بن سکتا ہے, نابالغ بچے کو اگر دیں گے آپ تو وہ مالک بن سکتا ہے. تو حدیث پاک میں ہبا کو لے کر مالک بننے کی بات ہے, اور قرآن کریم برہان رشید کے اندر مال دے کر تصرف کرانے سے منع کرنے کی بات ہے. تو کیا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے؟ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا یہ 1000 روپے لو نابالغ بچے کو اور جاؤ مارکیٹ میں اپنے لیے کپڑا خرید کے لے آؤ, تو کیا وہ پیسہ صحیح جگہ پر لگائے گا؟ برباد کر دے گا, برباد کر دے گا. لیکن جو عید کے دنوں میں عیدی دی جاتی ہے بچوں کو, تو ماں باپ اس کے حقدار نہیں ہے, وہ بچہ ہی حقدار ہے, کیونکہ جتنے گفٹ آئیں گے, جتنے تحفے آئیں گے, وہ سارے اسی بچے کی ملکیت میں جائیں گے. ماں باپ اس کو قرضے کے طور پر رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کو تمام چیزیں بچے کے سپرد اس کو کرنی پڑے گی، اس کا پورا حساب رکھنا پڑے گا. جو گفٹ وغیرہ جمع ہوتے ہیں نقدی کی صورت کے اندر، جو چیز استعمال کھلونے کی وہ تو بچے نے تصرف میں لے لی، لیکن جو نقدی چیز ہے یہ والدین کو اس کو لوٹانا پڑے گا، اس لیے کہ وہ چیز اس کے ہبے میں ہے اور وہ اس کا مالک بنتا ہے. اور حدیث پاک میں جو نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے لے جا کر یہ بات پوچھی تھی، تو وہ تصرف میں نہیں تھا، یعنی مال خرچ کرنے میں نہیں تھا، مال وہ خرچ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی مال دے دے تو اس پر مالک بن سکتا ہے، مالک وہ بن سکتا ہے. اسی سے ایک مسئلہ مترشح ہوتا ہے کہ نابالغ بچے سے خدمت نہیں لی جائے گی، لیکن ہاں اسے اجرت دے دی جائے تو خدمت دی جا سکتی ہے. اس پر میں ایک نفیس واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سعد الفاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت، جو اعلی حضرت فاضل بریلی کے خلیفہ ہیں، یہ لاہور کے شیخ الاسلام بلکہ پوری سنیت کے شیخ الاسلام، حضرت علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب خاتم المحدثین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ النا، محمود احمد رضوی صاحب کے دادا سید دیدار علی شاہ صاحب جو بہت بڑے عالم دین اور اس وقت کے بہت بڑے مفتی اور شیخ الحدیث ہیں، کئی لوگوں سے انہوں نے مناظرے کیے، اور اس دور میں جو دوسرے لوگ بڑے مشہور تھے فقہ کے اندر ان کے ساتھ انہوں نے ایک دو تحریر کے اندر ہی ان کو گویا کہ میدان میں چت کر دیا. ان کی ملاقات کبھی فاضل بریلوی سے ہوئی نہیں تھی، دہلی کے اندر ان کی ملاقات سید نعیم الدین مراد آبادی سے ہوئی. سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت جو ان کے دوست تھے، انہوں نے سید دیدار علی شاہ صاحب سے کہا کہ شاہ صاحب کبھی آپ بریلی آئے نا اور فاضل بریلوی علیہ رحمت سے ملاقات فرمائے. تو سید صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے وہ جلال فرماتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، جلال فرماتے ہیں. تو یہ جملہ حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب کی زبان سے نکلا، لیکن پھر کہا کہ جلال تو فرماتے ہیں لیکن آپ پر تھوڑی فرمائیں گے، آپ تو سید صاحب ہیں. تو کہا چلو پھر کبھی وقت ملا تو میں چلا جاؤں گا. یہ کہہ کر بات ختم ہو گئی. 3 سے 4 مہینے کے بعد یا اس سے زیادہ عرصہ تھا، سید دیدار علی شاہ صاحب بریلی شریف پہنچے، عین مغرب کا وقت تھا، اعلی حضرت امام علیہ سنت مغرب کی جماعت کرا رہے تھے. آپ کرامت بھی دیکھیے اور مسئلہ بھی دیکھیے، اور ایک عالم جہاں پر ہوتا ہے تو ماحول کی خوشبو بھی آپ دیکھیے. عالم سے مراد بھی فاضل بریلوی ہو سکتے ہیں، اور ماحول کی آپ خوشبو دیکھیے اور شریعت مطہرہ کی پاسداری دیکھیے. ایک گوالیہ کا بچہ اس وقت جو ہے کہ وہ کنویں سے پانی جلدی جلدی بھر رہا تھا، سید دیدار علی شاہ صاحب نے وضو فرمایا اور پاؤں دھونے کے لیے پانی نہیں تھا، آپ نے اس کے ڈول کو پکڑا اور لے کر اپنے پانی پر گرانے لگے، تو وہ چھوٹا سا بچہ کہنے لگا مولوی صاحب نابالغ بچے کے مال پہ تصرف کر رہے ہیں، نابالغ بچے کے مال پہ تصرف کر رہے ہیں. تو وہ محدث اعظم توجہ نہیں تھی اور آپ جماعت میں نکل جائے اس توجہ میں آگے بڑھ رہے تھے. تو سید دیدار علی شاہ صاحب نے فرمایا تو یہ پانی، اب سید دیدار علی شاہ صاحب نے محبت میں سے کہا یہ پانی تو لے جا کے وہاں پر بھی تو لوگوں کو بھر رہا ہے نا، تو میں نے لے لیا تو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حضور ان سے اجرت لے رہا ہوں. جب سید دیدار علی شاہ صاحب نے اس بچے کے سوال اور جواب کو دیکھا تو آپ کے دل میں اعلی حضرت فاضل بریلی کی عقیدت اور بڑھ گئی. تو کہا جب بریلی کا بچہ گلی میں ایک چھوٹا سے بچہ وہ اتنا نازک مسئلہ اپنے حق کا جانتا ہوگا تو فاضل بریلی علیہ رحمت کی کرامت اور گویا کہ آپ کی علمیت اس سے زیادہ اشکارا کیا ہو سکتی ہے. آپ آئے اور مغرب کی نماز میں آپ شامل ہوئے، مغرب کی نماز سے جب آپ فارغ ہوئے تو سید فاضل نے جب تعارف کرایا دیدار علی شاہ صاحب کا تو اعلی حضرت نے ان کی دس بوسی فرمائی، اعلی حضرت نے سید صاحب کی دس بوسی فرمائی. اور اس وقت سید دیدار علی شاہ صاحب حیران تھے کہ وقت کا مجدد ہے اور سید دیدار علی شاہ صاحب جس کے سامنے جھک رہے ہیں نا، تو انہوں نے کئی میدان میں گنگوہی کو پچھاڑا ہے اور سہارنپور کے کئی مفتیوں کو بھگایا ہے. وہ جو دبدبا تاری ہے وہ اعلی حضرت کے اشتہاد، جو آپ کا علمی مقام تھا اس کی وجہ سے سید دیدار علی شاہ صاحب نے اپنے ہاتھ کو کھینچنے کی کوشش کی، لیکن اعلی حضرت نے دس بوسی کی. اس کے بعد سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میری زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا کہ حضور آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو اعلی حضرت نے جواب دیا پٹھان ہوں، مزاج کا سخت ہوں. کیونکہ یہی جملے سعد الفاضل کو دہلی میں دیدار علی شاہ صاحب نے کہے تھے کہ جناب وہ پٹھان ہیں، غصے کے تیز ہیں. اور یہ بات سعد الفاضل نے اعلی حضرت کے سامنے ذکر نہیں کی بلکہ اب ملاقات ہو رہی ہے، کہا کہ جناب پٹھان ہوں، غصے کا تیز ہوں. سید دیدار علی شاہ صاحب اعلی حضرت سے لپٹ گئے اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت کرامت کا بھی اظہار فرمایا. اور یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین غیب کی باتوں کے لیے کشادہ فرما لیتا ہے. اور اس وقت فاضل بریلوی نے اسی جگہ پر اپنے قلم مبارکہ سے عربی زبان کے اندر پوری سند خلافت مرتب فرمائی، سارے سلسلوں کی، اپنے فقہ کی سند، اپنے حدیث کی سند. وہ سند کی تحریر الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، وہ تحریر مرتب فرمائی. اور مرتب کرنے کے بعد سید دیدار علی شاہ صاحب سے کہنے لگے اس کو قبول فرما لی، یعنی اعلی حضرت خلافت بھی دے رہے ہیں، سارے سلسلوں کی اجازت بھی دے رہے ہیں، لیکن سیدوں کا ادب کیسا ہے ذرا دیکھیں، دیتے وقت کہہ رہے ہیں کہ حضور یہ آپ ہی کے بزرگوں کی وراثت تھی جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک واقعہ درمیان میں آیا تھا کہ نابالغ کے مال پہ تصرف کے حوالے سے. تو سید دیدار علی شاہ صاحب علیہ رحمت گویا کہ اتنے بڑے عالم دین, اس سے پتا چلتا ہے کہ واقعی میں بر صغیر میں اس وقت فاضل بریلوی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. اس لیے یہ سارے علماء عقیدت کے حوالے سے امام اہل سنت کی طرف گویا کہ مراجعات کیا کرتے تھے. تو نابالغ بچے کو اگر مال دے دیا جائے تو وہ ہبا, جو مال اس کو نابالغ بچے کو مال ہبا کرنے سے ان کی ملکیت میں دینے سے منع نہیں فرمایا گیا, یعنی ملکیت میں دے سکتے ہیں بلکہ اس کو تصرف کرنے سے گویا کہ منع کر دیا گیا ہے. اور وہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جناب نابالغ کو شعور نہیں ہوتا, معاملہ نہیں ہوتا, شریعت کے احکام اس پر گویا کہ مکمل طور پر نہیں آتے, اس لیے کہ وہ نا سمجھ ہے, اسے کچھ نہیں پتا. اور نابالغیت کے اندر بچے کا بھی ایک بڑا عجیب حال ہوتا ہے. آج ہی میں اعلیٰ حضرت کو پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر, تو وہاں پر آپ نے کئی اقوال پیش کیے کہ نابالغ کافر کا بھی بچہ اگر نابالغ ہو اور اگر وہ مر جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے نا جناب کہ وہ جنت کے اندر گویا کہ جنتیوں کا خادم ہوگا. اس لیے کہ جب شریعت اس پر لاگو نہیں ہوئی تو جائز ناجائز اور کفر کی کیا بات اس سے سرزد ہوگی. شریعت جب اس سے مطالبہ ہی کسی چیز کا, جب احکام تکلیف یا کا مکلف ہی نہیں ہو رہا تو اس سے جائز اور ناجائز کی کیا بات, اس کی عقلی کام نہیں ہوئی ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری شریف میں, حضرت علی کہتے ہیں کہ تین شخص پر اللہ رب العالمین کا قلم تکلیف یعنی قلم شریعت اٹھا لیا جاتا ہے. فرما مجنون, جب اس پر جنون طاری ہو جائے, وہ پاگل ہو جائے, تو اس پر سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے. اب وہ جو بھی حرکتیں کر رہا ہے, جو بھی حرکتیں وہ کر رہا ہے, اس میں وہ گناہگار نہیں, اس لیے اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے جب تک وہ تندرست نہ ہو جائے. بچے سے یہاں تک کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے, اسے مکمل شعور نہ مل جائے. اور فرمائے سوئے ہوئے سے جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے, سوئے ہوئے سے جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے. کوئی شخص فجر کا پورا اہتمام کر کے سو رہا ہے, الارم وغیرہ لگا کے سو رہا ہے, لیکن نیند اس پر پوری طاری ہو گئی, فجر کا وقت نکل گیا, فجر کا وقت نکل گیا, نماز کی قضا تو کرے گا لیکن گناہگار نہیں ہوگا. اس لیے کہ سوتے ہوئے پر خدا کا قلم اٹھ جاتا ہے. لیکن کوئی سوئے اسی نیت سے کہ جناب میں نے فجر ہی نہیں پڑھنی ہے, تو اس نیت سے تو وہ گناہگار ہوا, لیکن نیت اس کی نماز پڑھنے کی تھی, ایک مثال میں دے رہا ہوں. اور گویا کہ الارم بجتا رہا اور حضرت صاحب سوتے رہے, کوئی خبر ہی نہیں تھی جناب حضور کیا ہوا, اور گویا کہ ان کی وہ نماز ہی نکل گئی. تو شریعت مطہرہ کی حدیث پاک اس بات کی قوی دلیل بن رہی ہے کہ جناب اس پر سے شریعت کا قلم اٹھ گیا ہے. اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جب اس کے بس میں ہی وہ چیز نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس کا مطالبہ نہیں کرتا. اور ایک آخری بات اس حوالے سے یہاں پر عرض کر دوں کہ نہ, کیونکہ بچہ اس وقت تصرف سے نا اہل ہے, بچہ اس وقت تصرف کا نا اہل ہے, وہ نہیں کر سکتا, وہ مال کو ضائع کر دے گا. تو یہیں سے شریعت نے ایک مسئلہ یہ نکالا کہ جو شخص جس پوسٹ اور جس منصب کا امین نہ ہو, اس کو وہ منصب دینا اس آیت کریمہ سے خیانت شمار ہوتا ہے. اس آیت کریمہ سے گویا کہ خیانت شمار ہوتا ہے. پوسٹیں تو سونے, یہاں تو علی با یا اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا, پیسوں سے قومی اسمبلی کا الیکشن جیت لیتے ہیں اور وزارتیں ان کے پاس آ جاتی ہے. جس طرح کے سندھ کی ایک بڑی مشہور بات ہے کہ ایک شخص گویا کہ صحت کے وزیر بن گئے, اور ان کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا جی ہمارے علاقے میں میٹرنٹی ہوم نہیں ہے اور آپ کچھ کریں, اس لیے کہ عورتوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس نے کہا جی عورتوں کے لیے کیوں, ایک مردوں کے لیے بھی بناؤ, تو مردوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. تو جب مبلغ علم شعور پر پہنچ جائے اور معاملہ ایسا ہو جائے اور گویا کہ وہ پیسے دے کر ووٹ خرید اور فروخت کر کے اور جناب اس منصب پر آ جائے, تو قرآن مجید برہان رشید اس آیت کریمہ سے جہاں دیگر اور شعبوں کی شعور دیتی ہے, وہاں یہ شعور بھی دیتی ہے کہ جناب یہ بھی حکم دیتی ہے کہ کم عقلوں کو جس طرح مال نہ دو وہ مال کو ضائع کر دیں گے, اسی طرح جو کسی منصب کا اہل نہیں ہے اس کو منصب نہ دو, اس منصب کو وہ ضائع کر دے گا, خراب کر دے گا. اسی لیے جو امامت کا مسلح کا گویا کہ امامت کا مسلح ہو یا جناب دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو, جو جس منصب کا اہل نہیں ہے, جس طرح کہ جناب عام دو کتابیں پڑھ گئے تو حکیم صاحب, تو وہ خطرہ جان بن جاتے ہیں, جو ان کے پاس گیا تو حال خراب ہو جاتا, ان کی کمائی بھی اس گویا کہ حدیث مبارکہ کے تحت گویا کہ مشکوک قرار دی گئی ہے, ان کا یہ عمل بھی گویا کہ گناہ قرار دیا گیا ہے. یا جناب ڈاکٹر جس کے پاس ڈگری نہیں ہے اور وہ اپنے اس منصب کو استعمال کر رہا ہے, اس کی کمائی بھی, اس کا منصب بھی آیت کریمہ کے تحت گویا کہ منع قرار اور گویا کہ حرمت کے زمرے تک لے جانے والا مسئلہ بنا دیا گیا ہے. اسی طرح جو شخص امامت کا مستحق نہیں ہے, جو مسائل شریعہ کا مستحق نہیں, اس کو منصب دے دیا جائے تو یقیناً دین کے اندر بگاڑ لازم آئے گا, خرابی لازم آئے گی. جس کی ایک مثال ایسی ہے, کسی شخص نے ان سے پوچھا حضرت میں نے اپنے والد کے لیے قرآن پڑھا ہے, اب مسئلے کا شعور نہ ہو تو آدھا علم تو یہ ہے کہ یہ کہہ دو کہ اللہ اور رسول عالم. جس طرح یہ آپ نے وزیر صحت کی ایک کرامت آپ نے سنی ہے کہ جناب انہوں نے کس کس کا ظہور فرمایا, تو اسی طرح ایک شخص تھے سہارنپور کے, ایک بہت بڑے مفتی اعظم تھے لیکن وہ مفتی اعظم کے اہل نہیں تھے, ان کو غوث الوقت بھی کہا گیا لیکن وہ اس کے بھی اہل نہیں تھے, وہ عام چھوٹی موٹی کتابوں کو نہیں پڑھ سکتے تھے. ان کو گویا کہ قوم نے کھڑا کر دیا جی سہارنپور کے یہ مدرسے کے بہت بڑے عالم ہیں, غوث زماں ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں. ان سے ایک سادہ سا سوال پوچھا گیا, حضرت صاحب میں نے اپنے والد کے لیے قرآن پڑھا ہے اور میں اپنی والد کی روح کو وہ قرآن بخشنا چاہتا ہوں, اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ خالی اپنے والد کو نہ بخشوں, ساری قوم کو بخشوں, ساری امت کو بخشوں. تو حضور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بٹے گا یا سب کو ایک ایک قرآن ملے گا؟ جو مفتی اعظم علامہ تو دہر والقہر تھے, اس منصب کے اہل ہی نہیں تھے, فوراً قلم اٹھایا کہنے کا پورا پورا قرآن کیسے پہنچے گا, پورا پورا قرآن کیسے پہنچے گا, اس میں ہوں گی حصے داریاں, اب تیرے والد کے پاس جتنا ریشو آئے گا وہ اتنا لے جائے گا. اور یہ مسئلہ فاضل بریلوی سے پوچھا گیا پھر, اور یہ مسئلہ فتح رضویہ میں فاضل بریلوی سے پوچھا گیا. فاضل بریلوی نے کہا یہ کون سا شیطانی خیال ہے, وہ اللہ رب العالمین کریم ہے, غنی ہے, فضل ہے, اور اللہ کی عطا پر بے شمار آیتیں نقل فرمائی اور فرمائے یقیناً اس کی جو نیت ہے اللہ اس پر اجر عطا فرمائے گا, اس کے والد کو بھی پورا قرآن ملے گا اور جن جن کا وہ نام لے گا ان کو بھی پورا قرآن ملے گا. جس طرح شیطان ایک شخص کے پاس گیا کہنے لگا جی وہ صوفی صاحب تھے وہ, یعنی وہ صوفی جس کے پاس علم نہیں تھا, وہ منصب کا اہل نہیں تھا, اپنے آپ کو صوفی صاحب کہہ رہے جی, صوفی محمد ہیں جناب, یہ صوفی صاحب ہیں, صوفی صاحب وہ منصب کے اہل ہی نہیں تھے, وہ صوفیت کو جانتے نہیں تھے. ان کے پاس شیطان گیا اور شیطان نے اس سے پہلے جو مغرب کے وقت ایک تخت لگاتا اپنے لوگوں سے پوچھا کہ جناب تم نے کیا کیا کام کیا, کسی نے کہا جی میں نے لڑائی لگوا دی, کسی نے کہا جی میں نے چوری کروا دی, کسی نے کروایا, تم نے کچھ نہیں کیا. ایک چھوٹا سا بچوڑا ان کا تھا, اس نے بولا جی میں نے ایک بچے کو جو ہے مدرسے جانے سے روک دیا, اس نے بولا قریب آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ. اب وہ چھوٹے سے پدے سے شیطان کو اپنے سینے سے ابلیس نے لگایا, سب نے کہا جی ہم نے طلاقیں لگوا دی, ہم نے جناب جو ہے کہ وہ چوریاں کروا دی, ہم نے معاملہ فساد خونریزی کروا دیا, ہمیں کوئی داد و تحسین ابلیس کی جانب سے نہیں. یہ بچوڑے نے اتنا چھوٹا سا کام کیا, اس کو گلے سے لگا دیا, تو کہا اس نے اصل کام کیا, آؤ میں تمہیں بتاؤں علم شریعت کتنا بڑا نور ہے, آؤ. اب وہ گئے, ایک وہ شخص جس کے پاس علم نہیں تھا, بے علمی ناقوا خدا را شناخت, کہ جناب بے علم آدمی خدا کو جانتا ہی نہیں ہے, لیکن انہوں نے جناب جو ہے کہ وہ جبا قبا پہنا ہوا ہے اور انہوں نے کہا جی میں اس وقت کا سب سے بڑا غوث اعظم ہوں, صوفی اعظم ہوں. ان کے پاس شیطان گیا اور ایک چھوٹی سی عطر کی شیشی لے کر گیا اور کہنے کا حضرت صاحب یہ بتائیں گے مسئلہ کا کیا, کہ یہ پورا آسمان زمین اتنی بڑی دنیا اللہ اس شیشی میں جمع کر سکتا ہے؟ اس نے بولا تو پاگل ہے, اتنا بڑا آسمان اس شیشی میں کیسے آئے گا؟ اللہ کر سکتا ہے؟ بولے نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنا بڑا آسمان ڈالے گا کیسے خدا اس میں, اور زمین ڈالے گا کیسے؟ تو وہ خاموشی سے نکل کے بولا بس عشق کے ایمان کی چھٹی ہو گئی یہاں سے, یہ جتنا سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ضربے لگائی تھی سب کام اس کا مکمل ہو گیا. وہ ایک عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا جی یہ چھوٹی سی شیشی ہے, اس میں اللہ رب العالمین ساری کائنات کو جمع کر سکتا ہے. اس عالم نے کہا تو شیطان تو نہیں؟ کہ تجھے شک ہو رہا ہے شیطان تو نہیں؟ کہا جی لا حول ولا قوت الا باللہ الا العلی. شیطان وہاں سے بھاگ گیا. شیطان نے کہا کہ دیکھو یہ ہے وہ چیز, اگر وہ بچہ جا کر علم حاصل کرتا تو اسے یہ شعور آ جاتا تھا, اس لیے چھوٹے سے بچوڑے نے جو کام کیا ہے وہ کام کیا جو تم سب نے نہیں کیا مل کر. تو لہذا قرآن مجید کہتا ہے کہ جو جس منصب کا اہل نہ ہو وہ اس منصب کی طرف نہ جائے. اس لیے غیر عالموں کو کہا کہ علماء کا لباس نہ پہنے, مردوں کو کہا کہ جناب عورتوں کا لباس نہ پہنے, عورتوں کو کہا جناب مردوں کا لباس نہ پہنے. جو جس منصب کا اہل نہیں, آج دیکھیں مذہبی امور کی وزارتیں ان کو ملتی ہے جن کو استنجے کے مسئلے نہیں آتے, مذہبی امور کی وزارتیں ان کو ملتی جس کو استنجا کا مسئلہ نہیں آتا, وہ مذہبی امور کے جناب جو ہے کہ وہ وزیر بنے ہوتے ہیں. سید خورشید صاحب سے صرف یہ پوچھ لیا جائے کہ حضرت صاحب وہ گرمی اور سردی میں استنجا کیسا کرتے ہیں, تو ان کو یہ بھی تمیز نہیں ہے. اور خورشید صاحب اس وقت حج کے اور ہر معاملے کے, یہ قرآن کی آیت کہتی کہ جب تک نا اہلوں کو مقام دیا جائے گا وہ خرابیاں ہوتی رہے گی, معاشرہ خراب ہوتا رہے گا, لیکن جب اہلوں کے پاس منصب چلا جائے گا تو اس منصب کو قاعدے قوابط اور ضوابط کے تحت جو ہے کہ منصب حل کیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے, ہمارے ساتھ بھی کئی منصب متعلق ہیں, ہمارے پاس والد ہونے کا شعبہ ہے, بیٹا ہونے کا شعبہ ہے, بھائی ہونے کا منصب ہے, شوہر ہونے کا منصب ہے, دوست ہونے کا منصب ہے, تو یہ منصب ہمارے ساتھ متعلق ہے. ہمیں چاہیے کہ اس منصب کا ہم خیال کریں, دیگر اور چیزوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہم اس منصب کی امانت اور خیانت سے متعلق بھی ہم سے سوال کرے گا. ہمارا مقصد صرف اپنے دلوں کے اندر اس شعور کو اجاگر کرنا تھا. اللہ رب العالمین ہمیں زندہ دل بنائے اور ہمیں مردہ دلوں سے اور مردہ دلی سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے. شریعت مطہرہ کے ان تمام قوانین پر اللہ رب العالمین ہمیں کاربند فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کی سماعت کو قبول فرمائے. جن جن کی سماعتیں مقبول ہوئی ان کے صدقے آپ کی سماعت مقبول ہو, جن جن کی قرات مقبول ہوئی ان کے صدقے ہماری قرات مقبول ہو, آپ کا آنا مقبول ہو, آپ کی دلی خواہشیں اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے. اس نیت کے ساتھ کہ مولا کریم دین کے مسئلے ہم سنتے ہیں تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما, اسے دوسرے مسلمان بھائی تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. جس طرح شریعت مطہرہ کا علم پھیلے گا اور شیطان اسی طرح ہر جگہ سے ذلیل و خوار ہو کر بھاگے گا, تو مولا کریم ہمیں دین کی خدمت کسی کو جلانے کے لیے, کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں, بلکہ محض تیری رضا کے لیے ہمیں دین بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم کسی سے دوستی کریں تو تیری دوستی کے لیے, اور کسی سے دشمنی کریں تو مولا تیری دشمنی کے تحت ہمیں دشمنی کرنے کی توفیق محمد فرما. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی ہمیں عملی تفسیر فرما, جو ہم نے کہا اسے قبول فرما, جو کوتاہیاں غلطیاں اگر ہماری زبانوں سے سرزد ہو گئی مولا کریم اپنے حبیب کے طفیل معاف فرما اور ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم ارزاقی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.